الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. ملتشن کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فان صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. بارگاہ رسالت میں صبح و شام درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کی اپنی عادت بنانی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مدرسن کے ناظرین، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگیاں گزارنے کے جہاں انداز طریقے وہ بیان کیے ہیں. انسان دنیاوی طور پر بھی اپنی کئی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے نقصان سے بچنے کے لیے خطرات بھی مول لینے پڑیں وہ لیتا ہے، تاکہ اپنی دنیا کے معاملات، اپنے بزنس کو، اپنے گھر کے معاملات کو وہ کسی نہ کسی طرح وہ سیف رکھے، اس کے اندر حفاظت میں رہے. ہر انسان چاہتا ہے اپنی کمائی مال کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح اس کے پاس مال و متاع ہے، اس کی حفاظت چاہتا ہے. بے شک کرنی چاہیے حفاظت، اپنے مال کی کرنا، اپنے گھر کی کرنا، یہ ایک اچھی بات ہے اور اچھا عمل ہے، اور ہمیں ہمارے دین نے اور اسلام نے اس کی ترغیبات بھی ارشاد فرمایا. لیکن اس کے لیے جہاں ہم دنیاوی راستے اختیار کرتے ہیں وہاں ہمیں دینی راستے بھی کچھ ارشاد فرمائے گئے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، اب بیمار ہوا تو بیمار ہونے کے بعد یہ کیا کرے گا؟ عام طور پر طبیب کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا. اچھا، جو وہ میڈیسن لکھیں گے اس کے مطابق پھر میڈیکل پر جائے گا اور اپنی ادویات حاصل کرے گا اور علاج کرنا شروع کر دے گا. یعنی ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات پر یہ چلتا ہے اور جو جو مشورے ملتے ہیں اس پہ کوشش کرتا ہے کہ میں اب اپنے آپ کو، اپنی صحت کو اگر درست دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، علاج معالجہ کرنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بالکل کرنا چاہیے اور اس کی کوئی ممانعت والی بات نہیں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کئی طرح کے علاج اپنی زبان مبارک سے بیان بھی فرمائے. اور اسی طریقے سے طبیبوں کے پاس جانا، حکیموں کے پاس جانا، ڈاکٹروں کے پاس جانا اور اپنا علاج کرنا جسمانی طور پر درست رہنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے، حرج نہیں اس میں. لیکن وہیں ساتھ ساتھ ہمیں دینی اور روحانی یہ پہلو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. اسلام کی ایک تعلیمات ہیں اور اسی تعلیم میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وداو مرداکم بالصدقہ. اس حدیث کو مختلف الفاظ، مختلف کلمات اور ترتیب کے آگے پیچھے ہونے کے اعتبار سے مختلف کتب حدیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا. کہیں سب سے پہلے یہ بیان فرمایا گیا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مال کی حفاظت کرو زکات کو ادا کرنے کے ساتھ۔ مال کی حفاظت کرو کیسے؟ زکات کو ادا کرنے کے ساتھ۔ وداو مرداکم بصدقہ، اور اپنے مریضوں کا علاج کرو، کیسے کرو؟ صدقہ دے کر۔ یہ آپ کے مرض دور ہوں گے، اور علاج کس کے ذریعے فرمایا؟ فرمایا صدقہ دے کر بھی علاج کرو۔ ایک طرف ظاہری سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرو زکات دے کر، اور مریضوں کا علاج کرو صدقہ دے کر۔ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ، دعا کو تیار کر کے رکھو مصیبتوں کے لیے، کہ جب ایسا کوئی معاملہ آ جائے، بلاؤں میں پڑ جائیں، مصیبتوں میں آ جائیں، تو اپنی دعاؤں کو بھی تیار کر کے رکھو۔ یعنی آدمی ذہنی طور پر، قلبی طور پر، ہر اعتبار سے دعا کی طرف بھی وہ مشغول رہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول فرماتا ہوں، مستجاب اللہ فرماتا ہے دعا کو۔ کب؟ اذا دعان، فرمایا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، تو کہہ دو میں قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو شارک سے زیادہ بھی قریب ہیں، اپنے علم سے، اپنی سمع اور بصر سے۔ رب تعالی ہر چیز کو دیکھتا ہے، آنکھوں کا محتاج نہیں، ہم آنکھوں کے محتاج ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، رب دیکھتا ہے مگر آنکھ کا محتاج نہیں۔ وہ ہلکی سے ہلکی، پست سے پست آواز کو سنتا ہے، مگر کانوں سے پاک ہے، کانوں سے پاک ہے۔ وہ رب ایسا قادر مطلق ہے، جہاں چاہے تصرف فرماتا ہے، کن فیکون، وہ معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، مگر وہ ہاتھوں سے پاک ہے۔ ہم کوئی چیز لینے دینے کے لیے، تصرف کرنے کے لیے ہاتھوں کے محتاج ہے، رب اس سے پاک ہے۔ رب جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، رب جہتوں سے پاک ہے۔ رب تبارک و تعالی کی وہ شان ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، مگر اپنے بندوں پر بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ ادعونی استجب لکم، فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، دعا مجھ سے کرو میں قبول کروں گا۔ بس انسان مانگنے والا بن جائے، اور بلاؤں کو دعا کے ذریعے ٹال دیجئے، بلاؤں کو دور کر دیں۔ تین عمل اس حدیث میں ارشاد فرمائے گئے، زکات کی ادائیگی کریں، مال آپ کا محفوظ ہو، مریضوں کے لیے صدقہ کریں، انشاءاللہ مرض دور ہوں گے، مریض شفا پائیں گے، اور تیسری بلا کے لیے، بلا کو ٹالنے کے لیے دعا کریں۔ یہ تین عمل مدنی چینل کے ناظرین ایسے ہیں کہ ہم اگر بڑے بڑے بینکوں کا اہتمام کرتے ہیں، جن بینکوں کے نام ہیں، آدمی اپنی رقم رکھنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے یہ انتظام کرتا ہے، جن کے ریکارڈ میں دیوالیہ ہونا نہیں ہے، یہ ہونا نہیں ہے، میں وہاں اپنی رقم محفوظ کروں، کرنی چاہیے۔ آپ محفوظ اپنی رقم اچھے سے، اچھے انداز سے آپ محفوظ کرنا چاہتے، کرنی چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن وہ ایک ذریعہ اختیار کیا ہے، ساتھ آپ یہ روحانی ذریعہ جو کہ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کی صورت میں فرض فرمایا ہے، یعنی دے اللہ کی راہ میں رہیں، لیکن فائدہ اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو اور اپنے مال کو کس انداز سے، دینی طور پر فرض پر عمل ہوا، رب کے حکم پر عمل ہوا۔ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، اسلام کی تعلیم، نماز پڑھنا عبادت، ثواب کا کام، لیکن فرمایا نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ جگہ بجگہ قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، لیکن نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو۔ زکوٰۃ میں مال جب خرچ ہوتا ہے تو پھر انسان اس میں کوتاہی برت لیتا ہے۔ کئی بار میں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات عمر علیہ سے یہ کلمات سنے کہ دو چیزیں، ایک مالدار اپنی انصاف سے مال کی زکوٰۃ نکال دے، اور دوسری وہ مال اپنے مصرف تک پہنچ جائے، جو حقدار ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ دو عمل اگر درست طریقے سے ہو گئے کہ مال والے نے پورا مال نکالا اور جہاں خرچ کرنی تھی وہاں پر اس کو خرچ کر دیا گیا، فرمایا یہ پاکستان کے اندر اتنے اتنے بڑے لوگ ہیں، ہم تو صرف اس ملک کی بات کر رہے ہیں، مدنی چینل تو دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، جو اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے اسی سے لوگوں کی غربتیں دور ہو جائیں گی، لوگ فاقوں سے باہر آ جائیں گے۔ بس دو چیزوں کا خیال کہ جب دینے کا وقت آئے تو پھر یہ نہ کہیں بس جیسے تیسے سمجھ میں آیا نکال دو، جتنی ہو حساب کتاب کیا نہیں کیا، ادھر بھی دیا ادھر بھی دیا، بولا سب زکوٰۃ میں شمار کر لو، گن لو بھائی زکوٰۃ میں، نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ آپ کو درست طریقے کے مطابق حساب کتاب کے ساتھ پوری پوری ادا کرنی ہے، زیادہ کوئی دینا چاہے ٹھیک ہے اور اوپر دینا چاہے نفلی صدقات ہیں، لیکن زکوٰۃ تو پورے ہوں۔ نماز کی چار رکعتیں فرض ہیں، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں چار فرائض ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں عصر پڑھ رہے ہیں چار فرائض ہیں، مغرب پڑھیں گے تو تین فرض ہیں، فجر پڑھیں گے تو دو فرض ہیں، تو کیا ہر نماز کو اسی طرح گمان کر کے آدمی کہے کہ ٹھیک ہے جتنی بھی ہو گئیں چل جائے گا؟ نہیں چلے گا۔ آپ کو وہاں نماز کے لیے بھی رکعتوں کا حساب کتاب ہے، کس رکعت میں کیا ہے، کیا پڑھنا ہے، کب رکوع کرنا ہے، کب اتحیات میں بیٹھنا ہے، کتنا کرنا ہے۔ تو نماز کی عبادت کے لیے بھی یہ چیزیں شریعت مطہرہ نے، ہمارے اسلام نے ہماری تربیت فرمائی اور تعلیم دی۔ زکوٰۃ کا نظام بھی یہی، اپنے مال کو دیکھو، اپنے مال کا حساب کتاب دیکھو، آپ کا بیلنس جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے مائنس میں جا رہا ہے، آپ نے کئی لوگوں سے لینے ہوں گے، کئیوں کو آپ نے دینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میں اور آپ سب کی ہم جنرل بات کر رہے ہیں، ہم جب سال اختتام کی طرف جا رہا ہو تو اس کو کرتے ہیں، اس کی کوشش ہوتی ہے، ابھی کیا کھویا کیا پایا، ٹھیک ہے آپ کیجئے حساب کتاب، لیکن دینی طور پر ایز اے زکوٰۃ کہ وہ ہمارے اوپر فریضہ ہے، اس طور پر بھی اگر ہم اس کو دیکھ لیں اور جب جب اپنا شرعی طور پر اسلامی طور پر سال مکمل ہو رہا ہو تو ایک مرتبہ اس وقت بھی یہ حساب ہونا چاہیے اور لازمی طور پر ہونا چاہیے، یہ شریعت کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم ہر سال سال بسال، یعنی جو بھی اس آدمی کے لیے سال اس کے نصاب کا ہے اس کے مطابق، کیونکہ اس کے لیے رمضان ضروری نہیں ہے، نہ ہی زکوٰۃ کے لیے کہ رمضان میں ہی فرض ہے اور رمضان میں ہی نکالنا ضروری ہے، نہیں، زکوٰۃ کوئی آدمی ایڈوانس میں دے رہا ہے تو وہ بھلے پورا سال دیتا رہے اس کی مرضی ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں دی اور اب سال اس کا پورا ہو رہا ہے، یعنی اس کا اپنا نصاب کا سال مکمل ہو رہا ہے، تو اب وہ چاہے ربیع الاول ہو، محرم ہو، وہ چاہے ذوالحجہ کا مہینہ ہو، وہ چاہے ربیع الاخر ہو یا جمادی الاولی ہو جمادی الثانی ہو، وہ اپنے اس کے مطابق اس ڈیٹ کے مطابق زکوٰۃ کو نکالے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جیسے نماز کا بھی پورا ایک حساب کتاب ہم رکعتوں کا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی پورے اس نظام کو سمجھنا چاہیے، اور فائدہ اپنا کیا ہے، مال ہمارے محفوظ ہو جائیں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرما دی، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا، خشکی تری کے اندر کوئی مال ایسا نہیں ہے کہ جو ضائع ہوتا ہو، مگر کیا معاملہ ہوتا ہے، جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی، یعنی ضائع ہونے والا مال وہی ہوتا ہے کہ جس میں زکوٰۃ کے اندر کمی کوتاہی برتی گئی ہے، مال ضائع ہوتا ہے، لیکن کسی کو نقصان پہنچے، کسی کی دکان میں آگ لگ جائے، کسی کے ہاں کوئی، مجھے اور آپ کو یہ شریعت نے اختیار نہیں دیا کہ ہم اس کے بارے میں گمان کریں زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس لیے ایسا ہوا، نہیں، لیکن میں اور آپ اور ہر سننے والے، ہم اپنے طور پر اپنے اندر تو اس کو دیکھ کر محاسبہ ضرور کر سکتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کی کمی کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہوا۔ تو زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال، بقیہ مال کو آدمی محفوظ وہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ انداز ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں دوسری بات ارشاد فرما دی گئی کہ اپنے مریضوں کا علاج وہ صدقہ دے کر کرو۔ اتنی اتنی رقمیں ہاسپٹلوں میں جا رہی ہیں، ٹیسٹ کروا رہے ہیں، بڑی بڑی لیبارٹریوں میں جا رہے ہیں، بڑی بڑی مددات میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، علاج کریں، علاج کے تقاضے ہیں، اس کو پورے کریں، آپ کرتے رہیں علاج، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ دے کر بھی علاج کر کے دیکھیں کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، بلائیں اپنے ساتھ وہ صدقہ لے کر چلا جاتا ہے، یعنی اس بندے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ انداز بھی اختیار کرنا چاہیے، اور اس مضبوط توکل کے ساتھ کہ اللہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا، اور اس صدقے کی بدولت رب تعالی ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے گا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، دعا کو تیار رکھو۔ ہوتا یوں ہے، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس آدمی کی دعا اللہ جلدی قبول فرماتا ہے جو شخص وہ تندرست ہے، صحت مند ہے، کوئی طرح کی پریشانی نہیں ہے، فکر فاقوں سے بھی آزاد، دیگر تنگ دستیوں سے بھی آزاد، ایسے موقع پر، ایسی صورتحال میں اگر وہ اللہ سے دعا کا تعلق ختم نہ کرے، پھر بھی رب سے مانگتا رہے، پھر بھی مانگتا رہے، فرمایا جب یہ کسی پریشانی میں آتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ ہمارا انداز تھوڑا سا وہ الٹ ہے کہ جب آسانی میں ہوتے ہیں، رب کی نعمتوں کی فراوانی میں ہوتے ہیں، نعمتیں بہت ہیں، اس وقت ہم نہ دعا مانگتے ہیں نہ دعا کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں؟ انسان یہی سمجھتا ہے میں صحت مند آدمی ہوں، میں نے کس چیز کی دعا مانگ لی؟ ارے اب بھی رب سے مانگیں اور اس صحت پر استقامت مانگ لیجئے۔ ابھی اللہ نے جو صحت عطا فرمائی ہے، ہم ذرا ایک چکر ہاسپٹل کا لگا کے دیکھیں کہ کس کس طرح کے مرض گئے، اور پھر اپنے اندر غور کریں کہ اللہ نے ان مرضوں سے مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے، بن مانگے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو یہ رب سے کیا دعا نہیں کرنی چاہیے؟ یہ دعا عبادت بھی ہے، دعا حمد بھی ہے، دعا اس طور پر شکر بھی ہے، اللہ سے مانگتا ہے، رب کی حمد کرتا ہے، یہ آدمی کو کئی طرح کی فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو مصیبت آنے سے پہلے اپنے آپ کو دعا کے لیے آدمی تیار رکھے، پھر جب مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، اللہ ان کی دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ بیماری سے پہلے تندرستی میں ہے، اب رب کو یاد کرے۔ فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، علماء نے اس کی تفسیر میں کئی طرح کے اقوال بیان فرمائے، تو مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، میرے شکر گزار بنو، ناشکری نہ کرو، ناشکری نہ کرو، میرے شکر گزار بنو، لئن شکرتم لازیدنکم، ارشاد فرما دیا اگر تم شکر گزار بنو گے، شکر کرو گے، تو میں اپنی نعمتوں کا اضافہ کرتا جاؤں گا۔ تو یہ تو اپنا ہی فائدہ ہوا، تو اپنے فائدے کے لیے یہ جو حدیث میں تینوں کام بیان کیے گئے کہ جس سے ہمارا مال بھی محفوظ ہو جائے، ہماری صحت بھی محفوظ ہو جائے، مرضوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے اور مصیبتوں سے بھی چھٹکارا مل جائے، تو یہ تین کام اس کو پراپر انسان کرتا رہے، مال میں زکوٰۃ کے طور پر کمی نہ کرے، اور مریض کا علاج کرنا ہے کیجئے علاج، لیکن ساتھ صدقہ بھی دیجئے، اللہ کی راہ دیجئے، دیکھیے کہ پھر صدقے کا کمال کیا ہے۔ صدقہ نفس پر بھاری ہوتا ہے، کیوں؟ ڈاکٹروں کی فیسیں نہیں ہوتی، بڑے بڑے ٹیسٹ، مہنگی مہنگی لیبارٹریوں کے ٹیسٹ، وہ بھاری نہیں ہوتے، کیوں؟ کہتے ہیں کروانا ہے بھائی، لیبارٹری سے صرف آپ کو یہ پتا چلے گا کہ مرض ہے یا نہیں ہے، پوزیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، ابھی علاج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیں، معیاری لیب کے لیے پتہ نہیں انسان کتنے کتنے پیسے خرچ کرتا ہے. میں منع نہیں کر رہا, شریعت کے مطابق کرتے ہوئے اصولوں کے مطابق آپ علاج معالجے میں معاملات کریں, لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے عادت میں یہ شامل ہو جائے. آدمی مریض ہوا ہے, اگر 100 روپے 200 روپے 1000 روپے ڈاکٹر کی طرف جا رہے ہیں تو کچھ پرسنٹ تو ایسا نکالنا چاہیے کہ جو اللہ کی راہ میں بھی جائے, اس نیت سے کہ یہ جو مرض آیا مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے. تو یہ تین چیزیں اپنی عادت میں شامل ہمیں کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ پھر اس کے فوائد دیکھیں کہ کتنے ہمیں فوائد اور ثمرات وہ حاصل ہوتے ہیں. مدنشن کے ناظرین, اس پروگرام میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے, تو بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یتیم کس کو کہتے ہیں, نیز جس کی والدہ فوت ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟
یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کا والد فوت ہوا ہو, والدہ نہیں. آپ نے کہا یہ دونوں فوت ہوئے ہوں, تو والد جس کا فوت ہوا ہو اور وہ خود نابالغ ہو, وہ خود نابالغ ہو, کیونکہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اب اس پر وہ یتیم کا اطلاق بھی نہیں رہتا اور نہ ہی اسے شرعی طور پر یتیم کہا جاتا ہے. تو یتیم اس نابالغ بچے کو کہیں گے جس کا والد فوت ہو گیا ہو, یہ ہے یتیم. ہمیں یتیموں کے ساتھ بڑے اچھے سلوک, اچھے انداز اختیار کرنے کی شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیے ہیں اور ایسی تعلیمات ہماری فرمائی ہے. یتیم کے سر پر اگر آدمی شفقت اور محبت سے ہاتھ رکھتا ہے تو جتنے بال نیچے ہوں اللہ اتنی بھی اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے. جس گھر میں یتیم کی کفالت ہو رہی ہوتی ہے رب تبارک و تعالی ان کو اجر و ثواب دیتا ہے, اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کرنے والے کے حوالے سے بشارت عطا فرمائی ہے اور انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ میں اور وہ ایسے جنت میں داخل ہوں گے. مراد یعنی قرب یہاں پہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ یعنی اسے میرا قرب بھی ملے گا اور میرے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جو آدمی یتیموں کے ساتھ ایسے معاملات, اچھے معاملات کرتا ہے. اور یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں, ان کے لیے کہا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں, وہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں یعنی آگ کھاتے ہیں. تو یتیموں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں, یتیموں کے مال کے تحفظ کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی ترکہ وراثت میں یتیموں کے لیے مال ہے تو اس کے لیے باقاعدہ احکامات یہ ہماری شریعت نے بیان کیے ہیں. تو بہرحال آپ کا جو سوال تھا کہ اگر والدہ بھی فوت ہو جائے, تو والدہ کسی کی فوت ہو جائے اسے بچے کو یتیم نہیں کہا جاتا, والد فوت ہو جائے اور بچہ ہو نابالغ اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے. مدرسہ کے ناظرین, آپ نے پروگرام ہمارا اسلام یہ ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا, اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, بلاؤں کو مصیبتوں کو ہم سب سے دور فرمائے, ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا اسلام, ہمارا اسلام.